الحمد لله رب العالمين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فقد يؤتيه أجرا عظيما. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى وسلم. الله الله الله. اللہ کریم سب احباب کو استقامت دے. بیان کچھ تھوڑا سا میں کر چکا ہوں, کچھ زیادہ مجھ سے ہوگا نہیں. آج ایسی کوئی خاص بیماری بھی نہیں ہے الحمدللہ. انسانی زندگی میں یہ نشے و فراز لگے رہتے ہیں. خیر ہوگی انشاءاللہ. بہت سا کام باقی ہے ابھی انشاءاللہ. ایسی فکر کی بات نہیں ہے, اپنا کر کے جائیں گے انشاءاللہ. تو احباب کے میری گزارش صرف اتنی ہے کہ دین کو اولیت دیں. دین سیکھنا بھی ضروری ہے اور دین پھیلانا بھی ضروری ہے. تو آدمی جب تک خود سیکھتا نہیں, جانتا نہیں, بتا نہیں سکتا, عمل نہیں کر سکتا. عمل کرنے کے لیے, اسے آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ خود سیکھا جائے. الحمدللہ اللہ نے بہت آسانیاں کر دی ہیں. اگر کوئی اسرار التنزیلی کا مطالعہ رکھے تو بے شمار مسائل آ جاتے ہیں سمجھ میں. اکرم التفاسیر میں اس سے زیادہ تفصیلی بحث آ گئی ہے. المرشد کے مضامین اس پہ ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں. تو مطالعہ کی عادت ڈالی ہے اور کسی بھی مضمون کو دو دو تین تین چار چار بار پڑھیے تاکہ وہ بیٹھ جائے ذہن میں, دل نشین ہو جائے. سب سے پہلے جس بات کو آپ درست سمجھتے ہیں اس پر خود کو کار بند کریں, یہ ضروری ہے. جس بات پر آپ خود عمل نہیں کرتے, دوسرے سے کہیں گے تو اس میں وہ قوت نہیں ہوگی کہ وہ اسے اس پر عمل پر آمادہ کر سکے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات کو, اپنے آپ پر دین کو لاگو کیا جائے, اور یہ بہت بڑی فتح ہے. دوسرا ضروری ہے کہ دینی کام کو اولیت دی جائے اور باقی سارے کام کو دوسرے درجے میں رکھا جائے. ہمیں شکوہ ہے کہ ظلم بڑھ رہا ہے, دہشت گردی بڑھ رہی ہے, بے حیائی بڑھ رہی ہے, لیکن یہ باتیں شکوہ کرنے کی تو نہیں ہیں. اگر بیماری بڑھ رہی ہے اور آپ ایک پورے شہر میں بندے بندے کو خبر دیتے پھر رہے ہیں کہ فلاں شخص کی بیماری بڑھ رہی ہے, تو کیا اس سے وہ صحت یاب ہو جائے گا؟ جو مرض بڑھ رہا ہے اسے روکنا جو ہے, اور روکنے کی تدبیر کرنا شور کرنے سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ رکے گی کس طرح؟ اگر بے حیائی بڑھ رہی ہے تو آپ حیا مندی کو بھی فروغ دیں. ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہوں جن کی آنکھوں میں حیا ہو, جن کے کردار سے حیا کی جھلک آئے, جن پر اعتبار کیا جا سکے. اگر جھوٹ بڑھ رہا ہے تو کچھ سچ بولنے والے مقابلے میں لاؤ. اگر دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو کچھ عدل پسند, انصاف پسندی اور مظلوموں کے ساتھ تعاون کرو. جو متاثرین ہیں ان کی مدد کرو حت الامکان. تو ظلم روکنے سے رکے گا, شور کرنے سے نہیں. ہم جب شور کرتے ہیں تو ہم بھی بے حیائی کے سفیر بن جاتے ہیں اور اسے آگے پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں. تو جن لوگوں تک وہ, کسی نے ایک بے حیائی کا جملہ کہا, جہاں تک نہیں پہنچا وہاں تک ہم تو نہ پہنچائیں. اسے نقل کرنا بھی اس کی مدد بن جاتا ہے. اللہ یہ ایک عمومی پراپوگنڈا بن گیا ہے، ہر بندہ شکایت ہی کرتا ہے، شکایت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کا سدے باب کیا جانے کا ہے. امور اللہ کریم کے دست قدرت میں ہیں، نہ اسلام کو کوئی خطرہ ہے اور نہ انشاءاللہ اس ملک کو کوئی خطرہ ہے. یہ ملک بھی رہے گا انشاءاللہ، اور اسلام تو رہے گا ہی، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک سورج طلوع غروب ہو رہا ہے یہ دین رہے گا، حضور کی نبوت رہے گی، اللہ کی کتاب باقی رہے گی. ظاہر ہے کچھ لوگ رہیں گے تو یہ سب کچھ باقی رہے گا، اللہ کے بندے بھی رہیں گے. جہاں تک اس ملک کا تعلق ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے غزوہ الہند کے بارے، تو غزوہ الہند کی بنیاد یہی ملک بنے گا انشاءاللہ. پورا بر صغیر میدان کارزار بنے گا، اور یہ پورا بر صغیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ سب کچھ ہوگا. اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہی میدان سج رہا ہے. اب تو چیزیں صاف نظر آنے لگ گئیں، شروع میں جب میں نے بات کی تھی یا بات کیا کرتے تھے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اب تو چیزیں نتھر رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں. دنیا دو طاقتوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے، اسلام اور کفر الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں. بالآخر اسلام بھی یکجا ہوگا، کفر پہلے سے یکجا ہے، تو یہ مارکہ خیر و شر یہیں بپا ہوگا. اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الہند کا نام دیا ہے. غزوات ان جموں کو کہا گیا ہے یا ان جہادوں کو کہا گیا ہے جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاتی طور پر شرکت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں 84 کے قریب غزوات و سرایا آپ کو پیش آئے. 84 جنگ ملکی سطح کی لڑنا پڑی. ان میں جن جہادوں میں خود حضور بنفس نفیس شریک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں غزوات کہا جاتا ہے. غزوات غزوہ کی جمع ہے. اور جن میں حضور نے کسی دوسرے کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، انہیں سریا، اس کی جمع سرایا ہے، انہیں سرایا کہا جاتا ہے. اس ہند کے مقابلے کو جو برے صغیر میں ہوگا، اسے حضور نے غزوہ الہند فرمایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان روایتی یا رواجی کلمات ارشاد نہیں فرماتی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور کا ارشاد وحی الہی ہوتا ہے. تو غزوہ سے مراد یہ ہے کہ اس جہاد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ مجاہدین کو اس طرح نصیب ہوگی جس طرح حضور بنفس نفیس جہاد میں شریک ہوتے تھے تو توجہ نصیب ہوتی تھی. اس لیے اسے آپ نے غزوہ کہا. یہ بات ہوئی تھی ایک دفعہ لاہور، سوال ہوا تھا، علماء نے مختلف ترجیحات کی تھی، بلکہ ایک بہت بڑے سکالر نے تو کہا کہ لڑائی کو غزوہ کہہ دیتے تھے محاورتاً، تو حضور نے بھی کہہ دیا. میں نے کہا جی، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ محاوروں کا مقید نہیں ہوتا، اور انبیاء رواجی اور رسمی باتیں نہیں کرتے. اگر ایک کلمہ بھی نبی کا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آپ نے رواجی طور پر کہہ دیا، تو باقی سارے ارشادات کی کوئی سند باقی نہیں رہتی کہ ان میں سے کس کو حضور نے واقعی کہا اور کون سا محض رواجی کہہ دیا، اس کی کیا سند. یا جس طرح اگلے دن ایک سکالر ٹیلی ویژن پہ جواب دے رہے تھے کہ یہ آیت اس زمانے کے لیے تھی، وہ دور گزر گیا تو اس کا جو ہے وہ اطلاق وہ اس زمانے کے لیے تھا. اگر ایک آیت کو آپ مانتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے مشرکین اور یہود کے بارے تھی، تو باقی آیتوں کے ساتھ کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ آج کے لیے. یہ تو پھر کسی بھی آیت، ایک آیت اگر ایسی ہو سکتی ہے تو پھر کوئی آیت بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ یہ تو اس زمانے کے لیے تھی، آج کی نہیں ہے. سارے کا سارا قرآن، سارے کی ساری سنت، سارے کے سارے زمانوں کے لیے ہے. اب کسی کو حالات پہ منطبق کرنے کا شعور نہ آئے تو وہ یہ کہ اپنے کم علمی کو چھپانے کے لیے، اپنی کم عقلی کو چھپانے کے لیے کہہ دے کہ یہ تو زمانے کے لیے بات گزر گئی تو یہ غلط بات ہے. سارے کا سارا قرآن، سارے کی ساری سنت، سارے کے سارے زمانوں کے لیے ہر عہد میں زندہ و تابندہ ہے اور وہی مسائل کا حل ہے. لیکن یہ ہم کہہ تو رہے ہیں، ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعات بنائی تو سارے صحابہ بھائی بھائی ہو گئے. ہم اللہ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں تو معاشرے کو نظر آئے کہ یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کی جائز کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلطی کرنے سے روکتے ہیں. حضور کا ارشاد ہے کہ بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے تو ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر، وہ غلطی کر رہا ہے تو اسے غلطی سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانوں کے لیے، تو ہمیں اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی آج بھی وہ اسی طرح مؤثر ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آج بھی مواقعات ہے، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں. ہر ایک کا اپنا عہدہ ہوگا، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہوگی، لیکن بارگاہ رسالت میں، بارگاہ الوہیت میں معمود و عیال سب ایک ہیں. سب کا معبود ایک ہے، سب ایک بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، سب کا نبی ایک ہے اور ایک دامان رحمت سے سب وابستہ ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوں گی. اسی طرح حرام کھانے سے بھوک آسان ہے، بھوک سہ لینا. جھوٹ بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. اگر آپ کوئی ایسا موقع ہے کہ اس پہ سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم جھوٹ تو نہ بول سکتے. ہزارہ ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ آدمی کے بس سے باہر ہوتی ہے بات، وہ نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا تو غلط تو نہ کرے. کمزوری ہے کہ سچ جانتا ہے اور نہیں کر سکتا، لیکن کمزوری ہے. اور اگر جھوٹ بولے گا تو برائی ہے، تو کمزوری برائی سے تو بہرحال ہلکا جرم ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہوں گی. اور اللہ کریم انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے، کسی اور کو توفیق دے دے گا. ایک جماعت یہاں ایسی بن رہی ہے، بنے گی، ہوگی، جو اس غزوہ تل ہند کی بنیاد بنے گی. انقلاب آئے گا، جہاد ہوگا، خوش نصیب شہید ہوں گے، خوش نصیب غازی کہلائیں گے. اور حضور کی نوید ہے کہ جو اس جنگ میں شہید ہوگا وہ بھی بلا حساب جنتی ہوگا، اور جو اس جنگ میں باقی رہے گا وہ بھی بلا حساب جنتی ہوگا. غزوہ تل ہند کے ساتھ آپ نے یہ خبر دی ہے کہ اس جہاد میں جو شریک ہوں گے ان میں جو باقی بچے گا وہ بھی بلا حساب جنتی ہوگا، اور جو اس میں شہید ہوگا وہ بھی بلا حساب جنتی ہوگا. دنیا سے لوگ اٹھ گئے. ہمارے کرنل محبوب صاحب، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں کرے، مرتے دم تک غزوہ تل ہند کی تیاری میں رہے. موت آ گئی، چلے گئے، لیکن انشاءاللہ اس کے اجر سے محروم نہیں رہیں گے. کیونکہ ایک آدمی نے جب ایک ارادہ کر لیا تو اس نے تو اپنا آپ لگا دیا. اب اس کے لیے ساری عمر محنت بھی کرتا رہا، کوشش بھی کرتا رہا. زندگی میں تو اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت پہ نکلتا ہے، خواہ پہلے قدم پر موت آ جائے، وہ مہاجر ہے، اسے ہجرت کا اجر ملے گا. تو جو اس خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں، اگر زندگی نے فانہ کی تو بھی وہ اس اجر سے محروم نہیں رہیں گے. اللہ کی طرف سے وہ قدر و منزلت ملے گی، اور ایک ایک بندہ ہزاروں پہ بھاری ہوگا انشاءاللہ. سو ایسا نہ ہو کہ ہمارے کردار میں کوئی ایسی کمزوریاں آ جائیں کہ اللہ کہے تمہیں اس قابل میں نہیں سمجھتا، کسی اور سے کام لے لو، کیونکہ اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. وہ چاہے تو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، وہ چاہے تو پانی و جلنا من الماء کل شیء حی زندگی کا سبب ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے موت کا سبب بن گیا، ہوا زندگی کا سبب ہے، عاد و ثمود کے لیے موت کا سبب بن گیا. وہ چاہے تو حیات کے اسباب کو موت کے سبب بنا دیتا ہے، چاہے تو موت کو زندگی کا سبب بنا دیتا ہے. تو اللہ قادر ہے، یہ کام ضرور ہوگا. ہماری محنت اور کوشش یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں میں ہم بھی ہوں. اللہ کے بہت سے بندے ہوں لیکن اللہ ہمیں بھی اس سے معروم نہ رکھے، اس سے سرفراز رکھے. کسی شخص یا کسی فرد کی ذات سے ہمیں نہ کوئی دوستی ہے نہ دشمنی، کسی سیاسی جماعت سے یا کسی سیاسی فرد سے یا کسی حکمران سے یا کسی ماتحت سے، کسی فرد سے ہمیں نہ ذاتی طور پر کوئی محبت ہے نہ کسی سے کوئی دشمنی. دنیا کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے، جس کا جہان ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کس کو اس نے کتنی مہلت دی ہے، یہ بھی اس کے علم ہے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ جتنی برائیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کریں، ان کے مقابلے میں نیکی کی اشاعت کریں. اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم عدل سے روکیں اسے، دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہم امن کا فارمولہ پیش کریں، اگر ایک دوسرے سے لوگ دست و گریباں ہیں تو ہم ان میں مواخات اور بھائی چارہ اور احترام انسانیت پیدا کریں. جو جو امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اگر کفر بڑے زور سے بھی شور کرتا رہے، بات صرف خلوص کی ہے. بعثت علی کے وقت کیا کفر کی طاقت کم تھی؟ روئے زمین پر کفر چھایا ہوا تھا، اور کتنے لوگ تھے. نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ اکیلے تھے. مردوں میں پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور خواتین میں پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ تھیں، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم تھے. یہی سارا اسلام تھا نا. تو 23 برسوں کے کم عرصے میں دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا اس چھوٹے سے اسلام نے. اور وصال نبوی کے بعد پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، اور 23 برسوں میں خلفائے راشدین نے سائبیریا سے افریقہ تک اور چین سے ہسپانیہ تک اسلامی ریاست بنا رہی. باقی لوگوں کی نسبت کو ان لوگوں کو جدید اسلحہ مل گیا تھا یا کوئی زیادہ دولت مل گئی تھی؟ نہیں، ایمان کی پختگی تھی جو حضور نے فرما دیا، اس پر یقین تھا، اس یقین محکم سے جو کام انہوں نے کیا وہ نتائج دیتا چلا. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے یقین میں لچک ہوتی ہے. یقین لچکدار نہیں ہوا کرتا، اسے یقین نہیں کہتے جس میں لچک ہو. یقین ایک ٹھوس حقیقت ہوتی ہے، سالم، اس میں کوئی انگلی چبھونے کی گنجائش نہیں ہوتی. ہم اتنے سادہ لوگ ہیں کہ کوئی مجھے ڈاک آتی ہے حیرت، تو کسی نے یہ کہا ہے، اب یہ کوئی بات ہے؟ نہ کہنے والے کا نام پتہ ہے، نہ کہنے والے کی حیثیت کا پتہ ہے، نہ اس کی علمی حیثیت کا پتہ ہے. تو ایک لاجانی بندے نے ایک بکواس کر دی، آپ اسے لیے پھرتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا ہے، کیا فائدہ؟ جس بات کی کوئی سند ہی نہیں، اسے اٹھا کر چلنے کی کیا ضرورت؟ وہیں دے مارو، اسے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ کسی کا کہنا ہمارے دل میں شبہ پیدا کر دیتا ہے. ہمارے دل میں جب اللہ کا کہا موجود ہے، محمد الرسول اللہ کا بتایا ہوا موجود ہے، تو پھر کسی کی کیا حیثیت؟ تو یہ ساری اللہ اللہ کی برکت یہ ہے کہ یہ یقین مضبوط ہو جائے، اللہ دل میں جم جائے، بس جائے. ہر ایک مضبوط قلعہ بن جائے تو کوئی اس پر مٹی کے ڈھیلے پھینکتا رہے تو اس طرف غور کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو اگر قلعہ ہی ہوائی ہو تو پھر جو کنکر کوئی پھینکے گا وہ اندر آئے گا. اپنے آپ کو مضبوط کریں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کا کہا ہوا کوئی بتائے، کوئی نبی کا کہا ہوا بتائے، کوئی متقدمین کی بات بتائے، کوئی ائمہ دین کا کہا ہوا بتائے، کوئی کسی محدث فقیہ کی بات، پھر تو بات نہیں. ویسے کسی نے کہہ دیا تو عورتوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑے گی. تو وہ یقین محکم پیدا کریں، سالم ٹھوس ایمان. میرے خیال میں تو اس عہد میں اس کی مثال اگر دی ہے تو اکیلے صدام حسین نے دی ہے. ایک بندے میں کتنا یقین ہے، اس میں موت اگر آ گئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، گھبرانے کی کیا بات، تم مجھے نہیں مار سکتے. اور عملاً ثابت کر دیا، یہ ایسا ایمان چاہیے. اس غریب نے تو نہ کوئی صوفی تھا، نہ اس نے مراقبے کیے، نہ اسے کسی نے اللہ اللہ بتائی، لیکن اللہ نے اسے وہ یقین محکم عطا کر دیا کہ کوئی چیز اسے بھی کہا گیا ہے کہ ملک سے باہر چلے جاؤ یا امریکہ سے سمجھوتا کر لو، یہ ہوگا وہ. اس نے کہا جی اسلام اور کفر میں سمجھوتے نہیں ہوتے، ملک میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ملک میں میں رہا ہوں، ملک بنایا ہے، اسی ملک میں مروں گا، یہیں دفن ہو جاؤں. ایک یقین ہے نا ایک بندے کا کہ پوری اس عہد کی تاریخ کو اس نے شکست دے دی، لوگوں کی سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. تو میرے خیال میں تو ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. بڑی زندہ مثال ہے، اس نے اپنے نام کی لاج رکھ لی. اب یہی استقامت ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے. معمولی اختلافات تھے، فروعات کے اختلافات تھے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، لیکن وہ اس بات پہ قائم رہے کہ میں بغیر ان کا تجزیہ کیے اور بغیر ان کو نکالے بحث نہیں کروں گا. اس کی کتنی قیمت دینا پڑی، لیکن انہوں نے قیمت چکائی. حالانکہ کوئی کسی نے نئے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کسی نے کوئی قرآن میں کمی بیشی نہیں کی تھی، کسی نے نمازوں میں کمی بیشی نہیں کی تھی. فروعات میں تھی نہ، بعض لوگوں نے بعض ممنوع چیزوں کو جائز قرار دے دیا، تو اسی پہ اصرار تھا. اتنی بڑی بات تو نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جاننے والوں کے لیے بہت بڑی بات. تو اگر ایک ایک ادا پہ، حضور کی ایک ایک ادا پہ سارا سارا خانواد نبوت قربان ہو سکتا ہے، تو ماں و شما کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس رکھا کیا ہے؟ بیویاں ہیں دین سے ناآشنا ہیں، اولاد ہے وہ خود ہم سے ناآشنا ہے، ہم اور کہتے ہیں وہ اور کہتے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم تو بے مایا سے لوگ ہیں. ہم اگر اپنا تجزیہ کریں تو اس عہد کے جو افراد ہیں بہت بے مایا افراد ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں یہ یقین ہو کہ میں چھلانگ لگاؤں گا تو بیوی بھی ساتھ چھلانگ لگائے گی، بلکہ وہ کھڑے ہو کر کوسنے دے گی کہ الو کا پٹھا مجھے چھوڑ گیا، خود چلا گیا. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں یہ یقین ہوگا کہ اگر میں چھلانگ لگاؤں گا تو بیٹے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ تو نہ اس عہد کے فرد کے ساتھ نہ اولاد ہے نہ اس کے ازواج ہیں. یہ ہم لوگوں پاس ہے کیا؟ ہم تہی دامن لوگ ہیں، ہم نے کیا تو قربان کرنا ہے؟ ایک اپنا نفس ہے اور اسی کو پالتے رہیں، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو پورے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے وفا کیجئے، اپنے نبی سے وفا کیجئے، آپ اللہ کے ہو جائیں گے سب کچھ آپ کا ہو جائے گا، بڑا آسان سا قاعدہ ہے، سب سنور جاتا ہے. اللہ کریم توفیق دے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ آتی جاتی رہتی ہیں چیزیں، بیماری بھی ضروری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہوتی ہے تو وہ بہتر سمجھتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو بھیجتا ہے، بلا ضرورت تو کوئی چیز نہیں جاتی. یہ بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم فانی ہیں، ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت ہمارے بغیر بھی دنیا چل سکتی ہے، کسی وقت بھی ہم نہیں رہ سکتے. جتنی وجود میں طاقت ہے کسی وقت بھی بے اثر ہو سکتی ہے، آنکھیں کسی وقت بھی بینائی چھوڑ سکتی ہیں، سارے اعضاء و جوارے کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ بیماریاں یہ اچھی ہیں، یاد دلاتی رہتی ہیں، آدمی کو اپنی حیثیت کا احساس رہتا ہے. لیکن انشاءاللہ خیر ہوگی، ابھی بہت کام باقی ہے، انشاءاللہ مل کر کریں گے بتوفیق الہی. اور میں تو دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ انقلاب دیکھنا نصیب کرے، مرنا تو ہے لیکن اس میں ایسی جلدی بھی کیا ہے، موت تو لازمی ہے اور یہ دنیا تو فانی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک کیا کچھ نہیں. کسی ایک سٹیج پہ کوئی بات پہنچ جائے تو بات ہے، اللہ کریم توفیق دے. بہرحال بندے کو ارادہ تو پورا رکھنا چاہیے، آگے اس کی مرضی کہ وہ کتنا کام لیتا ہے، کتنا کسی اور کے حصے میں ڈال دے، پھر یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو الحمدللہ ایک چھوٹا سا پودا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لگایا تھا جو اب روئے زمین پر پھیل رہا ہے. پر تو جب ذکر ہوتا ہے تو کمپیوٹر میں نام نہیں سماتے، اتنے لوگ روئے زمین پر دنیا کے ہر ملک میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ بھی تو اسی کی عطا ہے، ہم نے کتنی محنت کر لی ہوگی، یہ وہ خود کر رہا ہے، جو قلوب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں انہیں آشنا کرتا جا رہا ہے. بہرحال بندے کے اپنے ذمے ہے کہ جو اس کی توفیق ہے وہ اپنی کوشش کرے، دین کو اولیت دیں اور اخوت کو نہ بھولیں. دنیا عالم اسباب ہے، کبھی ترک سبب نہ کریں، جائز اور حلال وسائل بھرپور طریقے سے اختیار کریں، محتاج بن کر مسلمان نہ رہیں، دوسروں کی مدد کرنے والا ثابت کریں خود کو. اسلام میں چندے کر کے زندہ رہنا، مانگ کر زندہ رہنا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا دینے والا ہوتا نیچے لینے والا ہوتا. حضور کا ارشاد ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس قابل بنے کہ دوسروں کی مدد کر سکے. اپنی ذات کے لیے اللہ سے مدد مانگے، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، تو پھر کسی کی کیا فکر ہے، کسی کا کیا کر ہے. تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک واعف عنا سبل الخالق. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحم، اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحم، اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحم. انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا. اللهم رب يسر ولا تسر وتمن بالخير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم انزل علينا من السماء ماء مبارك نافع غير دار نافع غير دار نافع غير دار. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا رب العالمين.